بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے محترم مولانا عبدالباری ندوی صاحب رحمہ اللہ کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ، سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 908، سورہ انفال آیت نمبر 41.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعلموا انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر. غنیمت کا مال اللہ کی طرف سے جو حلال ہے، کل اس کی ہم نے آپ کے سامنے وضاحت کی تھی کہ یہ خالص اللہ کی طرف سے حلال مال ہے. تمام حلال مال میں سب سے بہترین اور سب سے پاکیزہ مال ہے. حق تعالیٰ نے مال غنیمت کو پہلے حرام قرار دیا تھا پہلی امتوں کو، لیکن اس امت کے لیے اللہ نے مال غنیمت حلال فرمایا، اور اس کی ہم نے وجہ بتائی تھی آپ کو کہ ملکیت دنیا میں جتنے مال ہیں ساری کی ساری ملکیت اللہ کی ہے، کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے. اب یہ مال جو ان کو دیا گیا تھا مشرکین کو، انہوں نے اللہ کے حکموں پر عمل نہیں کیا، اللہ کے ساتھ بغاوت پر اتر آئے، نمک حرامی کرنی شروع کر دی، چنانچہ جنگ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اس کا بدلہ ان کو دلوایا، اور جو مال اللہ نے اپنا ان کو دیا تھا وہ بحق کے سرکار ضبط کر لیا گیا. جیسے سرکاری مال ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں، سرکار اس کو ضبط کر لیتی ہے، پھر کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں. جتنا سرکار نے دیا تھا وہ سب کا سب مال سرکار ضبط کر دیتی، حکومت ضبط کر دیتی. بس اسی طریقے سے وہ ملکیت اللہ کی تھی، اس نافرمان بندے کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے وہ مال اس کا ضبط کر لیا. اور ظاہر ہے مالک اللہ ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، تو اس نے اعلان کیا یہ مال ان مجاہدین اور ان لشکر میں شریک ہونے والوں کو دیا جائے جو اس لڑائی میں شریک تھے. سوال یہ ہے کہ یہاں آپ ایک عجیب و غریب چیز دیکھیے کہ مال غنیمت میں ڈنڈی مارنے کا کام بہت ہو سکتا ہے، اور مال غنیمت میں خیانت کرنا، مال دبانا، یہ کام بہت آسانی سے ہو سکتا ہے. اس پر حق تعالیٰ کی طرف سے سخت ترین پابندی لگا دی گئی، خبردار ایک سوئی بھی نہیں اور ایک دھاگا بھی اس میں سے مت اٹھانا، اگر تم کرو گے تو دیکھ لینا کیا حشر کر کے رکھ دیں گے، اور وہ جہنم کا ٹکڑا اور انگارہ تم کھاؤ گے. سوئی یا دھاگا نہیں کھا رہے ہو، انگارہ کھا رہے ہو. لیکن اس موقع پر انسان کو اس برائی سے روکنے والی چیز کون ہے، جبکہ ساری فضا ایسی رہتی ہے کہ وہ آسانی سے چیزوں کے اوپر خیانت کر سکتے ہیں. اب آپ بتائیے امیر کو کیا علم ہے کون کون کیا مال ملا کیا نہیں ملا، معلوم ہے امیر کو، لشکر کے امیر کو کوئی علم ہے اس کا کہ کتنا مال ملا، کیا ملا، کیسی چیز ملی، چھوٹی ملی، بڑی ملی؟ اب جو ملا سب جمع کر رہے ہیں، بے ایمانی کرنے کے لیے موقع ہے یا نہیں ہے؟ دن میں موقع ہے، رات میں موقع ہے، اور عام طور سے جنگیں جو لڑی جاتی ہیں صحرا اور میدانوں میں، وہاں کون ہے دیکھنے والا؟ چھپانے کے لیے سینکڑوں جگہ موجود، کہیں اسی میدان کے اندر زمین کے اندر ڈال دیا، یا چھپانے کے لیے جتنے اور شکلیں ہو سکتی ہیں ساری شکلیں وہاں میسر اور آسان. اس موقع پر روک دینا اور خیانت سے باز آنے کی تاکید کرنا، یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس پر عمل دشوار ہے، لیکن یاد رکھیے اور غور کر کے آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا قانون عجیب و غریب قانون ہے. قانون کے ساتھ ایک لکڑی بھی دکھا دیتا ہے، اور وہ قانون کے ساتھ لکڑی کیا دکھا دی؟ دیکھو دو چیزیں دکھا دی، ایک تو تم اس دن کو بھی یاد رکھنا جس دن تمہارے درمیان مج بھیڑ ہوئی تھی دو فریق کے درمیان، ایک مسلمان ایک کافر، اور اس موقع پر مدد نصرت کے فیصلے کس کے ساتھ کیے گئے تھے. تم یہ دو پیسے کی دو آنے کی چیز بھی اگر دباؤ گے تو پھر آنے والی جو مدد ہے وہ مدد اکثر تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی اگر تم مال میں خیانت کرو گے، پیسے میں بے ایمانی کرو گے، مال غنیمت کو اگر چھپاؤ گے اور غلط راستے سے کھاؤ گے، پھر دیکھو وہ جو نصرت اور مدد کے فیصلے ہیں وہ ہٹ جائیں گے ہمارے. اور دوسری لکڑی اس کا استعمال جو اللہ نے فرمایا ہے وہ آخرت کا خوف، تم کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، تو ہزار دبانے کی کوشش کرو، اللہ کی نظر اس پر ہے اور اس پر فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کریں گے. یہ جس کو خوف ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں پر قدرت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر ہے، اللہ تعالیٰ مجھ کو قیامت کے دن پوچھے گا اور مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا، یہ جب ڈنڈا ہمارے دل و دماغ پر کام کرتا ہو تو پھر مجال نہیں اس مال کو ہاتھ لگائے غلط طریقے سے. جو حلال طریقے سے آئے تو اس کو قبول کر لے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ بہترین مال پاکیزہ مال ہے، لیکن جو اس میں خیانت کرنے کا جہاں تک تعلق ہے، جس کے لیے راستے آسان ہیں، اس پر حق تعالیٰ نے دو طرح سے اس کے اوپر پابندی لگا دی، ایک تو آخرت کا فکر اور دوسرا اپنی مدد کے نصرت کا وعدہ دلا کر کہ یہ نصرت پھر ہٹ جائے گی تمہارے ہاتھ سے، پھر ایک پیسے کے تم مالک نہیں بنو گے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا نظام. دنیا میں قانون بنائے جاتے ہیں لیکن قانون کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں، مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اس کے لیے قانون کو نافذ کرنے کے لیے فوجیں اور پولیس کا نظام اور اس کے لیے محکمے ادارے ساری چیزیں قائم کی جاتی ہیں، لیکن دنیا کی مثال آپ بتائیے، کوئی قانون کوئی ضابطہ چل پاتا ہے دنیا میں؟ ایک منٹ میں اس کو اڑا دیا جاتا ہے، ایک منٹ میں سارے محکمے دیکھتے رہتے ہیں، ساری کوششیں سب کی سب بیکار ثابت ہوتی ہیں، ایک منٹ میں قانون اڑا دیا جاتا ہے. لیکن حق تعالیٰ کا ضابطہ اور قانون کے اوپر نہ کوئی فوج ہے، نہ کوئی ادارہ قائم ہے، نہ کوئی تنظیم کام کر رہی ہے، صرف قانون کے بعد اللہ تعالیٰ کا خوف کام کرتا ہے، آخرت کا فکر کام کرتا ہے. یہ ہے کمال، اس کو کہتے ہیں عقیدے کی طاقت، اور مسلمان کے پاس یہ عقیدے کی ایسی طاقت ہے کہ اس کے سامنے دنیا کی ساری طاقتیں فیل ہیں. اس عقیدے کی طاقت کے سامنے وہ کسی فوج کو گھبراتا ہے، نہ کسی حکومت کو گھبراتا ہے، نہ کسی اور چیز سے خوف کھاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا خوف یہ ساری خوفوں پر غالب ہے، حاوی ہے، اور یہی اسی چیز کی یہاں درحقیقت تعلیم دی جا رہی ہے. دوسری بات آپ یہاں دیکھیں، ضابطہ بتایا جا رہا ہے، مال غنیمت کے تقسیم کرنے کا ضابطہ کیا ہے؟ فرمایا گیا پانچواں حصہ دیجئے پانچ آدمیوں کو، اللہ اور اس کے رسول کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو. پانچواں حصہ دینے کے بعد باقی کی تفصیل کہاں ہے؟ اور بقیہ حصے کیسے تقسیم ہوں گے؟ کہیں ہے اس میں پانچواں حصہ دیجئے؟ ارے کیا مطلب ہے پانچواں حصے کا مطلب کیا؟ باقی کیا کرنا ہے؟ کیسے اس کی تفصیل ہے؟ کچھ نہیں معلوم ہو رہا ہے. لیکن یہ بھی ہے کمال، عقل سے نکالنے کے لیے اللہ نے راستہ آپ کو مہیا کیا ہے، اور عقل کے دریچے آپ کے اس میں کھلتے ہیں. دیکھیے ارے پانچواں کا مطلب کیا ہوا؟ کتنے حصے ہیں؟ کسی چیز کا پانچواں حصہ دیجئے، اس کے معنی یہ ہے کہ چار حصے تو باقی ہیں نا، وہ کس کو گئے؟ پانچواں حصہ ان کو دیجئے، کام کرنے والے مجاہدین لشکر میں شریک، ان کو کتنا حصہ ملے گا؟ خود بخود عقل بتا دیے پانچواں حصہ ان کو دیجئے، باقی چار حصے ان کو دیجئے. چنانچہ یہ لفظ بتاتا ہے انما غنیمتم من شیء، جو مال غنیمت میں سے تم پاؤ گے وہ ظاہر ہے تم پاؤ گے کا مطلب کیا ہوا؟ چار حصے آٹومیٹک کس کے ہو گئے؟ جو لشکر میں شریک، اس میں کا پانچواں حصہ فلا 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 پانچ آدمیوں کو دیجئے گا. تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ پانچواں حصہ دیجیے، بقیہ کس کو دینا ہے؟ باقی کیا کہاں ہے؟ حکم اللہ نے بتایا، باقی کہوں یہی تو بتایا ہے. پانچواں حصہ ان کو دیجیے گا، باقی مال غنیمت جو تم پا رہے ہو اس کا پانچواں حصہ، اور پہلا دوسرا تیسرا چوتھا. وہ خود بخود سمجھ میں آیا کہ آپ کا جو لشکر میں شریک ہے. قرآن مجید کا عجیب انداز ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. ایک شخص مرا اور اس کے ماں باپ زندہ ہے، تو مال غنیمت، مال وراثت تقسیم کیسے ہو؟ مال وراثت تقسیم ہوگی ماں باپ اگر ہیں تو. قرآن کہتا ہے فلی ام سدس، ماں کو دیجئے ایک بٹا چھ، چھٹا حصہ ماں کو. باپ کو کیا ملے گا؟ کچھ نہیں، بظاہر کچھ نہیں معلوم، لیکن عقل آپ کو کیا بتا رہی ہے؟ ارے چھٹا جب حصہ ماں کو دیا جا رہا ہے تو باپ کو کون سا حصہ ملے گا؟ باقی بچا ہوا باپ. ایک شخص مرا اور اس کے ماں باپ ہیں اور کوئی نہیں ہے، تو اس میں تقسیم کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، جب اس کے ماں باپ اس کے وارث ہو گئے، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو ماں کو دیجئے چھٹا حصہ. ماں کو چھٹا حصہ دینے کے بعد باقی پانچ حصے کس کے ہو گئے؟ عقل آپ کو خود بہت رہنمائی کرتی ہے، باقی حصے باپ کو دیا جائے گا بس. تو یہ قرآن مجید کے عکس کرنے کا انداز جب آپ سیکھ لیں گے تو آپ کے دماغ کے دریچے کھل جائیں گے کہ کس انداز سے یہ انسانوں کے ذہن کو متوجہ کرتا ہے اور اس کے اندر تیزی اور حدت پیدا کرتا ہے. ایک آدمی کم ذہن ہو لیکن قرآن مجید کو سمجھ کر اگر پڑھنے کی اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے تو بہت اس قرآن کی برکت سے اس کا دماغ تیز ہو جاتا ہے، وہ فہیم اور ذکی اور ہوش مند انسانوں میں سے بن جاتا ہے. بہرحال اس میں سب سے پہلے اللہ نے فرمایا پانچویں حصے کے، پھر پانچ حصے کیجئے، پھر دیکھیے آپ اس کے تفصیلات میں کن کن کو ہے. حق تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کا فہم نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.